اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد وآل محمد پر صلوات بھیجنا بہت بڑی عبادت ہے. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ بھی صلوات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائد ولا یحصی نعماءه العاد ولا یؤدی حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله خوف الفقم الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسطور من يدان حفظه والصلاة والسلام على الرسول المسدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه خطا امام زمانہ کے قبور کے لیے سلام. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات. ابتداء سخن میں پروردگار کے حضور دعا ہے خدا متعال ہماری مجاز کو اپنی بات کا مقبول منظور فرمائے اور پروردگار سے دعا ہے دنیا کے تمام مسلمان مسلمانوں کی حمایت و مدد فرمائے اور تمام ان ظالم طاقتوں اور قوتوں کو کہ جو اسلام اور مسلمانوں کی درپے اس کو نابود کرنا ایک مرتبہ پھر بھی اسلام دواز سب آتا ہوں. آج چکے اپنی ان مجالس کا کے سلسلے کی آخری مجلس ہے اور اس موضوع سے متعلق اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کی تکمیل کے طور پر آج فطرت میں کمال کے موضوع سے متعلق گفتگو کروں. اگرچہ جن اسباب کو گزشتہ دنوں میں بیان کرنا شروع کیا تھا جس کے ذریعے انسان کی فطرت میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے اور فطرت کو شستشو دی جا سکتی ہے, وہ کون کون سے اسباب ہیں, ان میں سے صرف ایک سبب کو بیان کیا ہے, دوسرے اسباب کو صرف فہرست کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. اگر کبھی فرصت ہوئی اور خدا تعالیٰ نے توفیق کی تو میں مزید تفصیل سے بیان کروں گا. ان اسباب میں سے جو بیان نہیں ہو سکے ان میں سے انسان کی زندگی میں بعض خطرات ہیں. جب انسان آرام و آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فطرت پہ غبار اٹ جاتا ہے, وہ صحیح طریقے سے سوچ نہیں سکتا ہے اور اس کی فطرت صحیح فنکشن نہیں کرتی, بعض اوقات بھول جاتا ہے اور انسان بہت زیادہ بلکھڑ, یہ بہت زیادہ بلکھڑ ثابت ہے. یعنی بھول جانا صرف اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم کچھ مطالب بھول جائیں, ہم بہت سی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. سب سے بڑی شے جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ اپنا اوریجن ہے. جیسے یہ مثلا ہم پاکستان انڈیا سے آئے تو اب بھول ہی گئے کہ ہمارا ملک بھی تھا, کہیں سے ہم آئے تھے, اب ہم کہتے ہیں ہم بھی امریکن ہیں. وہ ہمیں قبول نہیں کرتے, نہ اس طرف سے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, اس طرف سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم درمیان میں ایک ایسی عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گئے, نہ امریکن کہتا ہے یہ امریکن, نہ پاکستانی کہتا ہے نہ پاکستانی. اب ہمیں کہاں رہنا چاہیے پتہ نہیں, لیکن بہرحال یہ انسان اپنے اوریجن ہی کو بھول جاتا ہے, اپنی اصالت کو بھول جاتا ہے, کہاں سے آیا اسے بھول جاتا ہے. یہ اتنا بڑا بلکھڑ ہے اس میں, یہ اتنی عجیب نسیان اس میں پائی جاتی ہے. لہذا قرآن کریم نے اس نسیان کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم اگر آج بھول جاؤ گے تو کل ہم تمہیں بھول جانے والے ہیں. آج تمہارا بلا دینا, کل ہمارا بلا دینا, خوب ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو اس صورت میں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفس کو بھلا دیا تھا. اور جب نسیان کے متعلق قرآن کہتا ہے, قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ انہوں نے خدا کو بھلا دیا, قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے نفس کو بھلا دیا. یعنی خدا کو بھلا دینا یعنی اپنے آپ کو بھلا دینا, اپنی ذات کو بھلا دینا. ذات پروردگار انسان کی فطرت میں موجود ہے اور جو انسان اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے یعنی اپنے اوریجن سے دوری اختیار کر لیتا ہے, یہ اسی طرح ہے کہ جیسے اگر کمپیوٹر جو ہے یہ کہنے لگے کہ میرا مینوفیکچرر سے کوئی تعلق نہیں, جنہوں نے بنایا ہے اس سے میرا کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا. یا مثلا کبھی مکینکس جو ہیں اس کو اتنا ماڈیفائی کر دیں کہ اب پتہ چلے کہ یہ جس مینوفیکچرر کمپنی نے اس کو بنایا تھا اب اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا, یہ ایک نیا کمپیوٹر ہے, صرف اس کا خول ممکن ہے اوپر رہ گیا ہے, باقی اس کی ہر شے تبدیل ہو گئی, ساری چیزوں کو تبدیل کر لیا گیا. اسی طرح انسان, خیر کمپیوٹر کے ساتھ اس کی مکمل مثال تو نہیں ہو سکتی, لیکن یہ کہ بہرحال انسان بھی بعض اوقات اپنے پورے سسٹم کو ہی تبدیل کر لیا اور ایک نیا سسٹم انسٹال کر لیا اس نے. یہ انسان جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے, جب یہ خطرے میں مبتلا ہوتا ہے, کبھی خطرات میں گر جاتا ہے تو وہاں پر اس کو یاد آتی ہے. اور اس کی مثال ابتدا میں میں نے جب اپنی گفتگو کے آغاز میں پہلے ہی دنوں میں عرض کیا تھا کہ ان خطرات کا احساس بھی کب ہوتا ہے, کہ جب کبھی ہم مثلاً فرض کریں ڈرائیو کر رہے ہیں تو ایک دم سے ایک ایسا موقع آیا کہ بالکل ایکسیڈنٹ ہونے لگا جی، اس طرف سے گاڑیاں دونوں طرف سے لگنے قریب آ گئیں، تو ہم نے ایک دم سے کہا یا اللہ. اب یہ یا اللہ جو ہے نا، یہ فطری، یہ کوئی سکھاتا نہیں تھا. یہ حقیقت میں وہ باطن سے آواز نکلتی ہے، اور اس وقت جب انسان پکارتا ہے نا، اس کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے فلما رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب خطرے میں گر کر مثلا کشتی جب گردان گر جاتی ہے نا، وہاں پر جو پکارتے ہیں وہ حقیقت میں بالکل اخلاص کے ساتھ پیورلی. اگر یہ انسان یہ عام حالت میں بھی اسی طرح پکارے تو یقیناً ذات پروردگار کا یہ بہترین مقرب انسان ہے. اسے یہ کہا گیا صرف اس حالت میں، پھر قرآن کہتا ہے جب یہ خطرے سے نکل جاتے ہیں، یعنی تمام چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، پڑھنے کی ضرورت، اسے تلاوت کرنے کی ضرورت. ایک وقت کہا ہے کہ اذا مسہم الضر، اب جب مشکل پڑی، خطرہ پڑا، تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، تو فوراً خدا خدا ہونے لگا. اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، ہاسپیٹل چلا گیا، تو آپ جناب ایک ایک آدمی کو فون کر کے کہا جا رہا ہے ہمارے لیے دعا کی. بھائی اگر صحت مند انسان یہ کام کرے، جب ٹھیک ٹھاک ہو تو اس وقت اس کا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رابطہ، اور لوگوں سے کہے میرے لیے دعا کی. یہ مرض کے وقت کیوں اس کو لوگوں کی یاد آ گئی؟ جب پریشانی ساتھ پر پڑی ہے، آپ جناب وہ ام یجیب کی تسبیح ہو رہی ہیں، اب اس میں سورہ یاسین بھی پڑی جا رہی ہے، اب جو بھی ہو سکتا ہے، جو بھی چارہ ہو سکتا ہے وہ انسان کر رہے ہیں. یہ ام یجیب کی تسبیح جو ہے، یہ صرف بیمار کے لیے نہیں ہے، بلکہ جیسے یہ اس ظاہری بیماری کی شفا کے لیے ہے، اسی طرح باطنی بیماریوں کی شفا کے لیے بھی. کبھی تو انسان اپنی اس فطری مشکلات کے لیے بیٹھ کر، یعنی کبھی پریشانیوں میں گر جائے، خدا ہے میں کیوں نہیں آخر خدا کو یاد، میں تجھے یاد کیوں نہیں کرتا ہوں، میں کبھی قرآن نہیں پڑھتا ہوں، مجھ میں اتنی مرضیں پیدا ہو گئی ہیں، میں مانوی اعتبار سے تجھ سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہوں. اب بیٹھ کے تسبیح لے کر کہے اب میں یجیب المضطر اذا دعاه، کبھی ایسے ہوا؟ یہ کبھی ایسے نہیں ہوا. ہم کبھی خدا سے یہ دعا نہیں کرتے پروردگار میں فجر کی نماز میری اکثر قضا ہو جاتی، اب بیٹھ جائے پریشان ہو کر بیٹھ جائے ہم نے جی مرتبہ مقدس اردبیلی، عظیم ہستی جن کو ان کے تقدس کی وجہ سے مقدس کہا گیا، اگر ان کی کبھی نماز شب قضا ہو جائے تو وہ دن پورا پریشان رہے، پورا دن پریشان رہے. یہ اضطرار، یہ مضطر ہونا صرف دنیاوی امور کے لیے کیوں، مادی امور کے لیے کیوں اضطرار ہے، مانوی امور کے لیے کیوں اضطرار ہے؟ کبھی مثلا اگر دعاؤں میں رقت تاری نہ ہوتی ہو، آنکھوں میں آنسو نہ آتے ہو، کبھی ہم نے طلب کیا ہے خدا سے؟ کبھی ہم نے مانگا ہے خدا سے ہم نے یوجی داد آ ہوئی میرے پروردگار میرے باطن میں جمہور پیدا ہو گیا؟ یہ باطن شقی ہو جاتا ہے. معصوم نے فرمایا اگر جب انسان روتا نہیں، جو نہ روتا ہو اس میں شکاوت آ گئی، اور شکاوت کے بھی کئی اسباب ہیں، گوشت کھا کھا کے، کئی ایسی عجیب و غریب زندگی میں مسلسل کھاتے مسلسل کھاتے، اس سے شکاوت آ گیا. یہ جب شقی ہو گیا تو اس شکاوت کو توڑنے کے بھی ذرائع ہیں، شکاوت ختم کیا جا سکتا. تو معلوم ہوا کہ ایک وہ خطرے کی حالت میں انسان یاد کرتا ہے، مشکلات میں انسان اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، یہ جو جتنے بھی مراحل ہیں اس میں انسان کی فطرت پھر نکھر کر سامنے آ جاتی ہے. ایکسیڈنٹس بھی بعض اوقات اسباب بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو پھر دوبارہ اس پہ کبھی تفصیل سے بحث کروں گا. آج جس موضوع سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس فطرت میں کمال ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک چیز جس کو پہلے گزارش کر چکا ہوں وہ یہ کہ فطرت انسانی باطن میں کمال خواہ ہے، کمال چاہ رہی ہے، لیکن یہ کمال جو فطرت چاہ رہی ہے یہ انسان کے ارادے کے ساتھ متعلق ہے. یعنی انسان ارادہ کرے تو اسے کمال حاصل ہوگا، جو ارادہ ہی نہ کرے. مثلا میں نے کلاس میں داخلہ بھی لے لیا اور اب مجھے اسکول ٹیچر نے پڑھانا بھی شروع کر دیا، وہاں پر سارے اسباب بھی فراہم ہیں، مجھے سلیبس بھی دے دیا گیا ہے، لیکن جب تک میں کوشش نہیں کروں گا اس وقت تک ظاہر سی بات ہے کہ مجھے اچھے کریڈٹ ملنے والے نہیں ہیں. چاہے جتنا بھی میرے اوپر کتابیں لادتے چلے جائیں جی، جتنے لیکچر ہوتے چلے جائیں، میں اگر وہاں پر حاضر نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے ارادے سے اگر کلاس میں نہیں بیٹھوں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے وہ کمال حاصل ہونے والا نہیں ہے. کمال جس کو ہم یہ اکثر استعمال بھی کرتے ہیں نا انسانی زندگی میں، اس کو بھی جب دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں جس شے کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ نقص، یعنی ایک کامل شے ہوتی ہے ایک ناقص شے ہوتی ہے، اور اسی نقص کے مقابلے میں ایک اور شے بھی ہے کہ جس کو اتمام کہتے ہیں، یا ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا، ایک اکمپلشمنٹس اور ایک ہم کہتے ہیں پرفیکشن. یہ دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. اکمپلشمنٹس جو ہیں وہ مختلف چیزوں میں ہو سکتی ہیں، مختلف ٹاسک جو ہیں جب اپنے اس مقصد تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی مکمل ہو گیا. مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ یہی مسجد یہ بنانا شروع کی، تو ابتدا میں تو اینٹیں لا کے رکھی، مختلف اسباب جو ہیں ان کو رکھا گیا، تو ابھی اس کو مسجد نہیں کہا جا سکتا ہے. پھر اس کو بنانا شروع کیا، جب اس کی تعمیر کسی حد تک مکمل ہو گئی ہے، ابھی تک اس میں باقی فٹنگ نہیں ہوئی، ابھی الیکٹریسٹی اس پہ نہیں لگی، تو اب تک بھی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسجد جو ہے وہ اپنے اس اصلی مقصد تک پہنچ گئی ہے یا بلڈنگ مکمل ہو گئی. ہم نہیں کہہ سکتے ہیں بلڈنگ ابھی مکمل ہوئی ہے، لیکن اب جناب چلتے چلتے آپ نے سارے اس میں اسباب فراہم کر لیے، کارپیٹ بھی پڑ گئے، تو اب یہ تیار ہے، اس میں لوگ آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ اس کی بلڈنگ مکمل ہو گئی. اس کو عربی میں، یہ عربی میں اس کو کمال نہیں کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں تام کہا جاتا ہے، یعنی یہ مکمل ہو گئی ہے، یعنی اپنے اتمام تک پہنچ گئی ہے. آپ اگر دیکھیں نا، یہ کتابیں آپ نے گزشتہ زمانے میں دیکھی ہوگی، جن کے اختتام پہ ایک کلمہ لکھتے تھے علماء، جب کتاب کو لکھ رہتے تھے تو اس کے اختتام پہ لکھتے تھے تمت بالخیر، یہ الحمدللہ خیریت کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے، یا سفر جو ہے وہ تمام ہو گیا. ایک شے جب ایک مقصد چل کر جس مقصد تک ہم نے جانا تھا وہاں تک ہم پہنچ گئے، تو اس کو کہتے ہیں اتمام، اس کو کہتے ہیں اکمپلشمنٹ. یہ جو ہم نے ٹاسک لیا تھا مسجد بنانے کا، وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب بن گئی ہے مسجد، لیکن آیا مسجد اب کامل بھی ہو گئی ہے، مکمل بھی ہو گئی ہے؟ تو کمال جو ہے وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. کمال کب کہا جا سکتا ہے؟ یعنی اس مسجد میں کمال آ گیا. مسجد بنائی گئی تھی اس مقصد کے لیے کہ یہاں پر جماعت قائم ہو، تو جب تک اس مسجد کے لیے امام نہ آئے، جب تک یہ مسجد اس کی جماعت کھڑی نہ ہو جائے، جب تک اس کے تمام امور انجام نہ پا جائیں جن مقاصد کے لیے مسجد کو بنایا گیا تھا، وہ پورے نہ ہوں، تو اس صورت میں ہم اس کے لیے کمال کا کلمہ استعمال نہیں کر سکتے. لہذا قرآن کریم نے آئے ولایت میں اور آئے غدیر میں ان دونوں کلمات کو استعمال کیا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کیا ہے. ایک دین کی تکمیل کا کہا ہے، ایک نعمت کے تام ہونے کا کہا ہے. اتممت، دونوں کے لیے جدا جدا کلمات استعمال کیے، کمال اور تمام دونوں کے لیے، دونوں کے مقابلے میں جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ نقص ہے، یعنی ناقص ہونا ایک شے کا. ایک شے مکمل نہ بھی ہو تو بھی ناقص ہے، ایک شے اگر کمپلیٹ نہ ہوئی ہو تو بھی اس کو ناقص ہی کہا جاتا ہے. مثلا فرض کر لیں ایک انسان کہ جس کے بعض اعضا نہ ہو، مثلا اس کی آنکھیں نہیں، اس کے ہاتھ نہیں، تو یہ انسان باڈی کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا نہیں، پورا انسان نہیں. لیکن اگر اس سے پوچھا جائے اس کا نام بھی وہی نام ہے جیسے ایک دوسرے آدمی کا نام پکارتے ہیں ویسے اس کا ہے. جیسے باقی لوگوں کو ہم انسان کہتے ہیں اسے بھی انسان ہی کہیں گے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ انسان نہیں, انسانیت سے اسے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے. سوال پڑھے آپ. بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا تعلق صرف اس جسم کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر اس کے جسم کے بعض اعضاء پائے جاتے ہوں تو اس صورت میں تو اسے انسان کہا جائے, لیکن اگر بعض اعضاء نہ پائے جاتے ہوں تو اسے انسان نہ کہا جاتا. ایسے نہیں ہے, ہم اسے انسان انسان ہی کہتے ہیں. انسان اپنے مکمل وجود کے ساتھ موجود ہے. بس انسان کا تعلق اس جسم مادی کے ساتھ نہیں ہے. اب ہر شے کا کمال اس شے کی حیثیت کے اعتبار سے ہے. مثلا فرشتے ہیں نا, فرشتوں کا اپنا کمال ہے. فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ فرشتے کی حقیقت یہ ہے کہ فرشتے کو ذات پروردگار نے ایک نوری مخلوق بنایا ہے. نوری مخلوق کا اپنا کمال ہے, یعنی نوری مخلوق اگر اس نورانیت میں زندگی بسر کرے اور اس سے خارج نہ ہو تو کہا جائے گا کہ وہ اپنے کمال کے ساتھ زندگی بسر کرے. اور چونکہ فرشتوں میں صرف نورانیت پائی جاتی ہے, اس میں مادیت کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے, حیوانیت کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے, لہذا ملائکہ اور فرشتوں کی نورانیت بالکل مختلف ہے. اب اس کے اپوزٹ ایک شے ہے, اس نورانیت کے مقابلے میں, اس نوری مخلوق کے مقابلے میں ایک اور مخلوق ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو بالکل فرشتوں کے اپوزٹ ہے. نہیں, جن نہیں, جو فرشتوں کے بالکل مقابل ٹھہرتی ہے وہ حیوانات ہیں. اس لیے کہ ایک طرف مکمل نورانیت ہے, ایک طرف مکمل مادیت ہے, یعنی ایک طرف مکمل حیوانیت ہے. فرشتوں کو عقل محض کہا گیا ہے, شعور محض کہا گیا ہے, یعنی وہ مخلوق کہ جو صرف شعور ہے, صرف عقل ہے, اس میں حیوانیت نہیں پائی جاتی. حیوانات کے متعلق کہا گیا کہ ان میں صرف حیوانیت پائی جاتی ہے, شعور نہیں پایا جاتا. اب تھوڑا بہت شعور ان میں بھی ہوتا ہے, ایک لمیٹڈ شعور ہوتا ہے. پتہ ہے کون سا شعور ہوتا ہے؟ مثلا حیوان کا بچہ بھی جانتا ہے یہ میرے ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ اتنا شعور اس کو پیدا ہو جاتا ہے. لہذا وہ کسی دوسرے سے دودھ دھونے کے لیے نہیں جائے گا, دودھ پینے کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جائے گا, اپنی ماں کے پاس ہی جائے گا. حیوانات میں بھی شعور ہے, وہ کسی دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتے ہیں, یہ شعور حیوانات میں پایا جاتا ہے. حیوانات بھی اپنے بچوں کو رزق لا کے دیتے ہیں, اتنا شعور حیوانات میں پایا جاتا ہے. اپنے مالک کو پہچانتے ہیں, فطری اعتبار سے جتنا ان میں اپنے مالک کے متعلق شعور رکھا گیا ہے, خالق حقیقی کے متعلق شعور رکھا گیا ہے, اتنا شعور ان کے اندر موجود ہے, اس سے وہ باہر جا نہیں سکتے. اور حیوانات کے متعلق بھی کہا گیا ہے ام من شیء الا یسبح بحمدہ, کوئی دنیا میں ایسی شے نہیں ہے کہ جو پروردگار کی تسبیح نہ کرتی ہے. حیوانات بھی تسبیح کرتے ہیں پروردگار کی, ہاں البتہ اپنی زبان میں کرتے ہوں گے جیسے بھی کرتے ہوں گے, وہ چڑیاں چہچہا کر کرتی ہیں, حیوانات بول کرتے ہیں, مختلف مخلوقات اپنی اپنی زبان میں پروردگار کی تسبیح کرتی ہیں, لیکن بہرحال ان کی تسبیح کیسی ہے اس کے متعلق ہمیں شعور نہیں. اب عرض یہ کر رہا تھا کہ دو مد مقابل مخلوقات ہیں, ایک نورانی مخلوق ہے, ایک حیوانی مخلوق ہے, اس کے وسط میں ایک اور مخلوق ہے, اس کے درمیان درمیانی مخلوق ہے. گیس کر سکتے ہیں کون ہے, کون سی مخلوق ہے اس کے درمیان؟ ان دونوں کے درمیان, ایک طرف مکمل نورانیت, ایک طرف مکمل حیوانیت ہے, ان دونوں کے درمیان ایک حد وسط ہے, یہ ہے حضرت انسان. یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد, یہ ہم بندگان خدا جو ہیں اس مشکل میں گرفتار ہیں. اس کی مشکل کیا ہے؟ اس کی مشکل یہ ہے کہ اس کی فطرت دو چیزوں سے تشکیل پائی. اس کو جب بنایا گیا, انفراسٹرکچر اس کا جب بنایا گیا, تو اس کے انفراسٹرکچر میں خدا متعال نے نورانیت کو بھی رکھا ہے, حیوانیت کو بھی رکھا ہے, دونوں کو ملا کر انسان بنایا ہے. اب جب ہم
فرشتے کے کمال کو دیکھیں تو ایک فرشتہ جب تک فرشتہ رہے نورانیت میں زندگی بسر کرتا رہے نوری مخلوق باقی رہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ فرشتہ ہے، اس کا کمال اسی دنیا میں ہے، اس سے بالا تر وہ جا سکتا ہے جتنا زیادہ بھی جانا چاہے، لیکن ایک ہی سمت میں حرکت کر سکتا ہے، وہ کسی دوسری سمت میں جا نہیں سکتا ہے، کبھی فرشتہ حیوان نہیں بن سکتا ہے، فرشتہ ہمیشہ نوری رہے گا اور نوری مخلوق میں وہ اپنے درجات کو شاید آگے بڑھا سکتا ہو۔ اگر حیوان کے کمال کے متعلق سوچیں تو حیوان کا کمال جو ہے وہ حیوانیت میں ہے، اگر ایک حیوان پورے طریقے سے حیوانیت رکھتا ہو، انسان نہ بن جائے، حیوان تو کبھی انسان نہیں بنتا ہے نا، جی اگر کبھی، ہاں انسان حیوان بن جاتا ہے، یہ برعکس اس کے ہے، اگر کبھی اس میں ایسی خصلتیں پیدا نہ ہو جائیں کہ کوئی اور مخلوق بن جائے تو اسے کہا جائے گا کہ یہ مکمل حیوان ہے، یعنی جب سارے کام اس کے حیوانیت والے انجام دے رہا ہو، کبھی اس سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ اس میں شعور پیدا ہو جائے، کبھی بلی سے ہم کبھی توقع کر سکتے ہیں کہ آپ گوشت رکھیں ورنہ کھائے، یہ ہو نہیں سکتا ہے نا، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ ہے۔ ہم بعض اوقات یہ حیوانوں کو مارتے ہیں، یہ کیوں کر دیا، کیونکہ بھائی اس کو سمجھ سوجھ نہیں ہے بےچارے کو، کچھ پتا نہیں ہے، لہٰذا وہ آیت اللہ اسفانی کے متعلق ظاہر ملتا ہے نا کہ وہ کبھی کمرے میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہیں گھر میں گوشت ووشت ایسے ہی کہیں کچن میں چھوڑ گئے تھے، تو بلی آئی تھی اور وہ گوشت کھا رہی، اور انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو ایک دفعہ سے مارا اور بھاگنے لگی، وہ چیختی چلاتی نکلی گھر سے۔ اب جب وہ گھر سے نکلی تو اس کے بعد بیٹھ کے سوچنے بیٹھے کہ کیوں مارا ہے، خود اپنے آپ سوال کیے کیوں مارا ہے، سوچا کہ بھائی یہ تو حیوان ہے، آخر اس کے اندر تو خدا نے شعور تھوڑا ہی رکھا ہے، غلطی میری تھی، باہر گوشت میں نے رکھا تھا، بلی نے کھا لیا، تو میں نے اس کو مارا کیوں، مارا اس کے مارنے کیسا، مجھے تو خود اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے تھی، میں نے غلط کیا۔ اب بیٹے کو بلا کے کہا کہ جاؤ جا کے اس بلی کو پکڑ کے لیا، بابا یہ عجیب بات ہے، بلی کو کہاں سے پکڑ لیا، پتہ نہیں بھاگ گئی کس طرح تیری جانی، جیسے بھی ہے اسے پکڑ کے لیا۔ وہ گئے بےچارے آگے پیچھے کہیں اطراف میں، انہوں نے دیواروں کو دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، گلیوں میں دیکھا، ایک طرف بیچاری وہ سہمی بیٹھی تھی، اسے کہیں روٹی ووٹی سامنے پیش کر کے اسے پکڑ کے لے آئے بابا کے پاس۔ اب انہوں نے دیکھا، کہا کہ جاؤ وہ گوشت جو باقی پڑا ہے وہ بھی اٹھا کے لے آئے اٹھا کے، اب اس کے سامنے پیش کیا، تو بلی نے بڑے شوق سے کھانا شروع کیا، جیسے ہمیں گوشت اچھا لگتا ہے بلی کو بھی اچھا لگتا ہے، تو خیر کھانا شروع کیا اس نے، اب تب وہ روسٹ کر کے نہیں کھاتی ہے، اس نے جب مزے سے یہ کھا لیا، اب حیوان کی خصلت یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس گھر کے ساتھ وہ خوب آشنا ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ بہرحال اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اب یہی ہو کے رہ گیا، یہاں سے جانے کی بھی نام نہیں لے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ حیوان میں بھی یہ شعور ہے، کوئی احسان کرتا چلا جائے تو حیوان بھی جو ہے احسان کا اچھا جواب دیتا ہے، ہم ذات پروردگار کا کھاتے جا رہے ہیں اور اس کے گھر وزٹ کرنا بھی پسند نہیں کرتے، کبھی کبھار عید کے دن آ جائیں، کبھی جب جی چاہے تو آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اس گھر کو چھوڑتے ہی نہیں، حیوانات جو ہیں وہ اس گھر کو چھوڑتے ہیں، وہ اسی گھر کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اب جناب وہ بیٹھ گئی، اب اس کو وہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے گھر میں رہے گی، لیکن اس احسان کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ جیسے روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ جب آیت اللہ کی جس دن رحلت ہوئی اس دن وہ بلی جو ہے وہ ایک دفعہ چیخ مار کے اپنے گھر سے نکل گئی اور پھر اس کے بعد واپس نہیں آئی، یعنی اتنا تعلق حیوان کا بھی اپنے مالک کے ساتھ ہو جاتا ہے، اپنے مالک سے اتنا تعلق ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کبھی تعلق ٹوٹنے لگے اور اس کا مالک اسے چھوڑ کے چلا جائے، اپنے حال پہ چھوڑ کے چلا جائے، تو وہ بھی اسے محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ حیوانات ہیں، حیوانات میں ایک سیٹ فنکشن ہے، اسی لمیٹڈ فنکشن کے اندر وہ سوچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتے ہیں. خلاق کائنات نے انسانی فطرت کو مجموعہ بنایا نورانیت کا اور حیوانیت کا، ملک اور ملکوتیت دونوں کو ملا کے ایک جگہ ایک انسان کو خلق کیا ہے، اور پھر اسے ارادہ دے دیا. اسے یہ دو قوتیں دینے کے بعد پھر اسے ارادہ بھی دے دیا، ارادہ دیا ہے کہ تو اگر چاہے تو اس نورانیت سے استفادہ کر، اس میں کمال حاصل کر اور فرشتوں کے ساتھ سفر کر. یا یہ کہ اپنی حیوانیت کو پروان چڑھانا شروع کر دو اور حیوانوں کے ساتھ زندگی بسر کرو. یہ دونوں میں اختیار موجود ہے، کسی ایک کو انسان کو اختیار کرنا ہے. لیکن اس کا کمال کیا ہے؟ کمال فطرت کب حاصل ہوتا ہے؟ بعض اوقات بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام معاملات کو چھوڑ چھڑا کے انسان یہ مسجد میں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرنے لگے، چھوڑیں بھائی باقی معاملات دنیا کے، تو اس طرح انسان فرشتہ بن جائے. حقیقت میں کمال انسانی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر شے کو چھوڑ کر، تمام معاملات معاشرے کے ہر شے سے تعطیل کر کے، وہ رہبانیت اختیار کر کے وہ ایک جگہ بیٹھ جائے اور کہا جائے کہ اس نے فطرت میں کمال حاصل کر لیا. تو فطرت میں کمال حاصل کیسے ہوتا ہے؟ فطرت میں کمال حقیقت میں ان دو قوتوں میں، توجہ سنیے گا، ان دو قوتوں میں کہ ایک طرف نورانیت ہے ایک طرف حیوانیت ہے، دونوں میں تعادل کا برقرار رکھنا، یہی انسان کا کمال ہے. یعنی انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس قوت کو جتنی ضرورت ہے، جتنی جسم کی ضرورت ہے، جتنی جسمانیت کی ضرورت ہے، جتنی اس کے مادی جسم کی ضرورت ہے، جتنی اس کے حیوانی ضروریات ہیں، الہی قانون کے تحت ان حیوانی ضروریات کی ارتضا بھی کرے، ان کو بھی پورا کرے، اور اس طرف سے جو اس کی نورانی وجود کی ضروریات ہیں، جو اس کے الہی وجود کی ضروریات ہیں، جو اس کے معنوی وجود کی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تعادل کے ساتھ زندگی بسر کرے، تو ایسے انسان کو حقیقتاً کامل انسان کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. اب البتہ ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی مادی ضروریات کو کم سمجھے، کم کر لے، یہ انسان کے اختیار میں ہے نا. مثلاً میں ایک وقت بیڈ پہ بھی سوچ سکتا ہوں، زمین پہ بھی سوچ سکتا ہوں، اس کا مجھے اختیار ہے نا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بستر ہے، ایک بہت بڑا بستر ہے. یہ دیکھیں، یہ بیڈ والا بستر جو ہے نا، یہ چھوٹا بستر ہے، لیکن زمین کا بستر اتنا بڑا بستر ہے کہ آپ جس طرف کروٹ لیتے ہیں چلے جائیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. لہٰذا وہ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ زمین پہ کیوں سوتے ہیں، تو حضرت نے کہا تھا مجھے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں، یہ گرنے کا خطرہ نہیں ہے، میں زمین پہ سوتا ہوں. لہٰذا یہ تو انسان کے ہاتھ میں ہے نا کہ وہ اپنی حیوانی ضروریات کو، جو اس کی مادی ضروریات ہیں، ان کو جتنا بھی کم استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. بسا اوقات ممکن ہے کہ اپنی زندگی میں دو لباس میں زندگی بسر کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دو نان جوی کھا کر اپنی پوری زندگی گزارے. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے جسم پہ ہزار دفعہ رفو کیا گیا ہو، اور اب رفو کرنے والا بھی لباس میں رفو کر کر کے تھک جائے. یہاں تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے. کائنات کا امیر بھی ہو، لباس بھی رفو کر کے پہنے، پہننے کا اختیار بھی موجود ہے، خریدنے کا اختیار بھی موجود ہے، اطراف میں لوگ بھی رہتے ہیں، خدمت کرنے والے بھی موجود ہیں، اگر چاہے تو بیت المال سے بھی خرید سکتا ہے. لیکن وہ ہستی کہ جس نے بیت المال سے کم استفادہ کیا، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے. یعنی اپنی زندگی اپنے ان محدود وسائل کے ساتھ کہ جسے خود حضرت اپنے ہاتھوں سے محنت اور مشقت سے کماتے تھے، انہی حد تک محدود رکھا ہے، زیادہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی. کبھی مثلا اگر گوشت کی دکان کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا مولا آج بہت اچھا گوشت لگا ہے، خرید لے جائیے، تو حضرت کے جواب میں کہا کہ
میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے اس وقت, کیسے خریدوں؟ تو اس نے کہا مولا آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب ہوں گے تب دے دیجئے گا. تو حضرت نے جواب میں کہا کہ جب ہوں گے اس وقت کھا لوں گا, کیا ضروری ہے مجھے آج ہی گوشت کھانا ہے, جب ہوں گے اس وقت کھا لوں گا. تو اگر ایک انسان اپنی زندگی میں, حیوانی زندگی میں جتنا بھی کم استفادہ کرنا چاہے اتنا سبکبال ہے, اتنا آرام سے زندگی بسر کرے گا. لہذا زہد ترک دنیا ایک ایسی سہولت ہے انسان کی زندگی میں, ایسی آسائش ہے انسان کی زندگی میں جس کی لذت کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. زہد کی لذت کو بہت سے لوگ نہیں جانتے اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک زہد اختیار نہیں کیا ہے. اگر وہ زہد اختیار کریں, کم سے کم وسائل پہ زندگی بسر کرنا شروع کر دیں, تو امریکہ ٹوٹ جائے, اکانومی خراب ہو جائے, معاشرے میں پریشانیاں ہو جائیں, کچھ ہو جائے, اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس نے تو ابھی تک اپنے آپ کو ان وسائل پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کیا ہے. لہذا اسے اگر کبھی گھر سے باہر نکال دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس سے کھانے کو چھین لیا جائے, کچھ دنوں کے لیے کھانا نہ دیا جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے کہ اس نے زندگی اپنی ایسے گزاری, زندگی کا اس کا سٹائل, رہنے کا انداز ہی مختلف ہے. بس مادی ضروریات کو جتنا زیادہ انسان کنٹرول کر کے زندگی بسر کر سکے یہ اس کے لیے کمال آور ہے, اس کے لیے آسائش ہے. لیکن مانوی ضروریات, روحانی ضروریات, نورانی ضروریات ایسی نہیں ہیں کہ جن کو انسان لمیٹڈ کرتا جائے تو اس کو فائدہ ہونے والا ہے. اس طرف یہ کہا گیا کہ اس طرف جتنا زیادہ انسان کوشش کرتا چلا جائے, جدوجہد کرتا چلا جائے, اسے کمال حاصل ہوتا چلا جائے گا. اور کمال کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی, اتمام کے لیے حد ہوتی ہے. ایک شے جو کمپلش ہونے والی ہو, ایک بلڈنگ جب کمپلیٹ ہو رہی ہے تو بلڈنگ کی تکمیل کے لیے ایک حد ہے, یعنی جب اس میں ساری چیزیں فٹ ہو گئی ہیں تو ہم کہیں گے اب یہ مکمل ہو گئی ہے. لیکن مسجد کا کمال ہمیشہ حاصل ہوتا رہتا ہے, یعنی مسجد اپنے پرفیکشن کی طرف ہمیشہ حرکت کرتی رہتی ہے. آج کچھ بہتر, پھر کل اس سے بہتر, پھر اس سے اگلا دن اس سے بہتر, جتنے بھی دن آتے چلے جائیں گے وہ بہتری کی طرف سفر کر سکتا ہے. لہذا یہ کہا جاتا ہے نا کہ کمال کی طرف حرکت کے لیے کوئی خاص درجہ, کوئی حد بندی موجود نہیں ہے. انسان اگر کمالات کو حاصل کرتا چلا جائے تو ذات پروردگار کے پاس کمالات کے اتنے درجات ہیں کہ کہیں پہ منتہی ہونے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب کمال کی طرف حرکت کر رہا ہے تو خدا کی طرف حرکت کر رہا ہے, اور جب انسان اللہ کی طرف حرکت کرتا چلا جائے تو اللہ کی ذات لا محدود ہے, لا محدود کی طرف حرکت بھی لا محدود ہو جاتی. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے کچھ کمالات وہ ہیں کہ جو ان کو زندگی میں حاصل ہوئے, لیکن کچھ ایسے کمالات ہیں کہ جو زندگی کے بعد آج بھی حاصل ہو رہے ہیں. یہ جتنی ہم صلوات پڑھتے ہیں, جتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں, اہل بیت اطہار کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس صلوات کا کچھ سحر آمیز اثر ہے کہ جیسے یہ اہل بیت کو فائدہ پہنچاتی ہے ویسے ہمیں بھی فائدہ پہنچاتی ہے. صرف انہی کے درجات بلند نہیں ہوتے, ہمارے بھی ساتھ درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. خدا مختار نے کچھ یہ ایسا عمل قرار دیا ہے کہ جو مختلف امور کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے, یہ دعاؤں کی استجابت کے لیے مفید ہے, انسان کی ترقی اور تکامل کے لیے مفید ہے, انسان کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے مفید ہے, یہ انسان کے نفاق کو دور کرنے کے لیے مفید ہے, یہ انسان کی زبان کی تطہیر کے لیے مفید ہے, فطرت انسانی کو پاکیزہ کرتی ہے یہ صلوات. تو عزیزان گرامی, یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں کمال اس کا تعادل ہے, یعنی دونوں کا مناسب استعمال, اور مناسب استعمال اس دنیا کا اور مادی دنیا کا خود انسان کے ہاتھ میں ہے.
کہ وہ کتنا اپنے آپ کو مناسب بنائے یا اس دنیا کو کتنا اپنے ساتھ مناسب کرے. یہ تناسب کا برقرار کرنا اور تناسب کا حقیقت میں انسان کی زندگی میں بروئے کار لانا یہ خود انسان کے ہاتھ میں ہے. لیکن وہ جو نورانی کمال ہے اس کمال کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی حدود کو معین کرنا ذات پروردگار کے ہاتھ میں ہے اور ذات پروردگار کی حدود لامحدود ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی زندگی کو ہمارے لیے کہا گیا نمونہ عمل قرار دو, ان کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دو. وہ چونکہ مکمل اور کامل ہستیاں ہیں, امیر المؤمنین کے متعلق بعض علماء جب تعریف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی ذات مجموعہ ہے ازداد کا, یعنی جس میں مختلف ضد چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں وہ علی ہے. یعنی وہ کیسے, مختلف ازداد کیسے جمع ہو گئی ہیں؟ ایک آدمی کہ جو زاہد پرہیزگار آدمی ہوتا ہے اور اکثر خوف میں مبتلا رہتا ہے, یہ آدمی دوسرے بعض بیادین میں کمزور ہو جاتا ہے. مثلا ایک آدمی کا زیادہ جس کا مسجد, نماز, عبادات ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہو جاتا ہے, ممکن ہے وہ معاشرے کے دوسرے کئی معاملات میں مثلا شجاعت میں, جنگ میں, تلوار چلانے میں کمزور ہو جائے. خب یہ دونوں چیزوں کا یکجا ہونا, یکساں ہونا یہ بہت کم ہے, ریئرلی انسانی زندگی میں ہوتا ہے. ہر انسان اس کو اچیو نہیں کر سکتا ہے کہ دونوں پہلو انسان کی زندگی پائے جاتے ہوں. وہ ہستی کہ جو زہد اور تقوی میں اپنے کمال پہ فائز تھی وہ شجاعت میں بھی اپنے کمال پہ فائز تھی, تلوار چلانے میں بھی کچھ اس طرح سے تلوار چلتی تھی کہ دشمن کی تہوں میں جا کر جس نے حملہ کیا وہ امیر المؤمنین. جو اپنے بیٹے کو بھی کبھی نصیحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں, اے محمد حنفیہ جب جنگ میں جاؤ اور دشمن کے مقابلے میں قرار پاؤ کبھی اپنی پیٹھ نہیں دکھاؤ, ہمیشہ ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ مقابلہ کرو. اور کبھی جب بھی دشمن کے مقابلے میں قرار پائے تو حضرت نے کبھی بھی خود وار نہیں کیا, ہر دشمن کو, ہر آنے والے کو, بڑے سے بڑے پہلوان کو چیلنج کیا, پہلے تم وار کرو پھر میں وار کروں گا, تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا ہے. لوگوں کو یہ پتا نہ چلے کہ یہ کیسا بہادر ہے کہ وہ ابھی تو سنبھل رہا تھا انہوں نے تلوار مار دی. نہیں, اس طرح نہیں, بلکہ بہادر وہ ہوا کرتا ہے کہ جو دوسرے کو بہادری کا موقع دے, دوسرے کو تلوار چلانے کا موقع دے, دوسرے کو فرصت دے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھل سکے, وہ حملہ کرے اور پھر علی کی تلوار چلے اور کچھ اس طرح سے چلے کہ اسے درمیان سے مساوی کاٹ دے. یہ علی ابن ابی طالب ہے, یہ شجاعت ہے امیر المؤمنین کی کہ جب دشمن کے مقابلے میں قرار پائے وہاں پر بھی اپنی کمال کی حدوں کو چورے. ایک طرف گھر میں فقر پایا جاتا ہو اور دوسری طرف سخاوت, یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں کم جمع ہوتی ہیں. فقیر انسان کیونکہ اپنی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اسے فرصت نہیں ملتی, وہ یہ کمال, یہ دوسری صفت کمال جو ہے اس میں پائی جاتی ہے. لہذا کبھی تنگ دستی کی وجہ سے انسان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے, انسان میں بخل بھی پیدا ہو جاتا ہے, اس میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن حضرت امیر اپنے فقر کے باوجود, گھر میں فقر کے باوجود, البتہ یہ حضرت کا فقر جو ہے ایسا فقر نہیں ہے کہ جس کو معاشرے کے لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت حقیقت میں اپنی روزگار کے لیے کوشش نہیں کرتے. نہیں, یہ حضرت کا فقر ایسا ہے کہ حضرت خود زہد اختیار کرتے تھے, کم سے کم وسائل سے استفادہ کرتے تھے, اس کو فقر کہہ رہا ہوں. اس فقر کے باوجود حضرت جب پائے جاتے ہیں, کبھی اپنی زوجہ نے کہہ دیا کہ میرے لیے انار لے آئیں, حضرت جاتے ہیں انار کو لے کر آ رہے ہیں, آتے ہوئے رستے میں بیمار کو دیکھا, اور بیمار سے پوچھا کہ تیرا کسی چیز پہ جی چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی اس وقت میرا جی چاہ رہا ہے اگر مجھے انار مل جائے تو مجھے شفا مل جائے. حضرت نے انار کو کاٹا, دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک حصہ اسے دیا, کہا اسے چوس لو. اس نے چوسنا شروع کیا, جب چوس چکا تو کہا کہ اگر دوسرا حصہ مل جائے تو مجھے مکمل شفا مل جائے گی. حضرت نے اسے دوسرا انار بھی عطا کر دیا, دوسرا حصہ بھی عطا کر دیا. یہ فقر اور سخاوت یہ صرف اہل بیت کی زندگی میں ملتی ہے, جہاں پر خود اپنے گھر میں کچھ بھی موجود نہ ہو وہاں پر اس حالت میں اپنی روٹیوں کو بھی اٹھا کر فقیر اور مسکین کو دے دینا, یہ شیوہ اہل بیت. لہذا اہل بیت اطہار مجموعہ ازداد ہیں جن کی زندگی میں مختلف ازداد جمع ہو جاتی ہیں, یہ اہل بیت اطہار ہیں. ہاں البتہ عام انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی دونوں فطری ضروریات کو تعدیل کر کے اعتدال کی حد تک پیدا کر کے اپنی زندگی کو اگر کمال کی طرف بڑھاتا چلا جائے تو یہ با کمال انسان ہے. کبھی وہ حیوانیت کی طرف نہ چلا جائے کہ حیوان بن جائے, کہ قرآن نے کہا اسفل السافلین ہے. اور اگر اپنی زندگی میں کمال بھی حاصل کرنا چاہے تو وہ فرشتوں کے ساتھ سفر کرے. حضرت جعفر طیار کے متعلق روایت ملتا ہے کہ شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار کے متعلق خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جعفر طیار کو خدا متعال نے پر عطا کر دیے اور جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے, جنت کے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے. بس ممکن ہے بسا اوقات انسان شہادت کے بعد اپنی جان کو قربان کرنے کے بعد فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے, اور یہ پرواز صرف مرنے کے بعد کی نہیں ہے, انسان خود اس دنیا میں بھی فرشتوں کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے. اس کے لیے رستہ کھلا چھوڑا گیا ہے, اگر وہ چاہے تو اس دنیا میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے. اہل بیت اطہار کے گھرانے کی یہ خوبی تھی کہ اس گھر میں فرشتے بھی آ کر نوکری کرتے ہیں. یہ فرشتوں کا اس گھر میں نوکری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے کمال میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ فرشتہ بھی اس گھر میں چکی پیسنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہو. فرشتے آ کر کام کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. فرشتوں کو کس لیے خدا نے بنایا؟ فرشتوں کو فرشتہ رہنے کے لیے تھوڑے بنایا, نہیں, فرشتوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ خدمت کریں. خدمت بھی کس کی کریں؟ حضرت انسان. اگر انسان اپنے کمال تک پہنچ جائے تو فرشتے کو خدا نے حکم ہی اس لیے دیا ہے کہ تم جاؤ, جا کر میرے ان مؤمن بندوں کی, ان با کمال بندوں کی خدمت کرو. لہذا اگر آپ تاریخ کلمات کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیغمبر کے سامنے جب حضرت جبرائیل بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے؟ تاریخ لکھا ہے کہ حضرت کے سامنے حضرت جبرائیل کچھ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ جیسے ایک شاگرد ایک غلام بیٹھے, ایک نوکر جیسے سامنے بیٹھتا ہے. وہ جلسۃ العبید کہا گیا ہے, بندوں کی طرح غلاموں کی طرح ان کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے اگر کوئی حکم ہو تو ہمیں بتائیے. یہ جبرائیل ہے, یہ تمام ملائکہ کا سردار ہے. جب امیر المؤمنین کی وفات ہوئی تو حضرت نے اپنی رحلت سے پہلے وصیت کی تھی, یہ وصیت کو آپ نے سنا ہے, شہادت کے ایام حضرت نے وصیت کی تھی, میرے جنازے کی پائنی حصے کو اٹھایا جائے. میرے جنازے کے پہلے حصے میں جبرائیل آئیں گے, میکائیل آئیں گے, دونوں اولو العزم ملائکہ, یہ دونوں آ کے میرے جنازے کو اٹھائیں. یعنی بسا اوقات جنازے کو اٹھانے کے لیے فرشتے آتے, اور یہ صرف اہل بیت اطہار کا خاصہ نہیں ہے, دوسرے صحابہ کے متعلق بھی آپ روایات پڑھ کے دیکھیں. بہت سے مقامات پر حضرت نے کئی جنازوں میں شرکت کی ہے کہ چلتے چلتے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جنازے کے ساتھ شریک ہیں اور اس صحابی کا مقام کیا ہے؟ حضرت نے جواب میں کہا میں صرف شریک نہیں ہوں, 10,000 فرشتے اس وقت اس جنازے میں موجود ہیں. 10,000 فرشتے اس جنازے میں شریک, ہم اپنی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے مقام کو نہیں سمجھتے ہیں. اگر انسان اپنے مقام فطری کو سمجھ جائے، اپنے کمال انسانی کو سمجھ جائے، اسے یہ پتہ چل جائے کہ خدا نے اس کو کیسا کمال عطا کیا ہے، کیسا درجہ عطا کیا ہے، تو پھر یقیناً وہ اس دنیا میں فرشتوں کو بھی اہمیت نہیں دے گا، بلکہ وہ جب اس دنیا میں زندگی بسر کرے گا کچھ ایسی زندگی بسر کرے گا کہ رضا خدا کے حصول کے لیے جد و جہد کرے. اور اہل بیت نے جس کمال کو حاصل کیا ہے وہ ایسا کمال ہے، کہا نہ جنت کی لالچ ہے نہ دوزخ کا خوف، بلکہ اگر اس شے کی ضرورت ہے وہ رضا خدا ہے، مرضی الہی. عزیزان گرامی، چونکہ آج 12 محرم کا دن گزر چکا ہے اور 13 کی رات آ چکی ہے، آئیے تھوڑی دیر کے لیے سلام بھیجتے ہیں مظلوم کربلا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزادارو، آج کا دن کربلا کی سرزمین پہ کیسے گزرا؟ میں صرف توجہ دلاؤں گا کہ اگر مومن کی توجہ کربلا کی طرف ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. آج یہ فلسطین میں پڑی ہوئی لاشوں کے متعلق ہم سنتے ہیں نا، ٹی وی میں خبریں ملتی ہیں مختلف جگہوں پہ، ایک دن لاش پڑی رہتی ہے، کبھی دوسرے دن لاش پڑی رہتی ہے، پھر بھی قوم کے لوگ آ جاتے ہیں، ان لاشوں کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر جا کر ان کو بڑے احترام کے ساتھ بڑے بڑے جنازوں میں علماء ساتھ شریک ہوتے ہیں، قوم پوری شریک ہوتی ہے، شریک ہو کر ان کے جنازوں کو پڑھتے ہیں، پھر جا کر ان کے جنازوں پہ اپنے پرچم کو رکھتے ہیں اور پرچم رکھ کے بڑے احترام کے ساتھ جنازے کو اٹھاتے ہیں. بعض جگہوں پہ باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے. آواز ادارو، ذرا کربلا کی سرزمین میں تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرتے ہیں کہ ایک وہ جو نواسا رسول ہے، ایک وہ جو دین کا محافظ ہے، ایک وہ جو سردار ہے جنت کے جوانوں کا، ایک وہ جس کے گھر میں فرشتے آیا کرتے تھے، جس کے گھر میں آ کر فرشتے چکی پیسا کرتے تھے، کیا اس کے جنازے کے لیے قوم جمع ہوئی؟ کیا اس کے جنازے کے لیے کوئی علماء آئے؟ کیا اس کے جنازے کو کوئی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا؟ کیا اس کے جنازے پہ پرچم اسلام کو رکھا گیا؟ نہیں عزاداروں، میں نے جب مقتل میں دیکھا ہے تو مجھے یہ ملتا ہے 10ویں کا دن بھی گزر گیا، لعینوں نے اپنی لاشوں کو اٹھایا ہے. عمر سعد نے یہ کہا تھا، اپنی اپنی لاشوں کو اٹھا لو. اور پھر اس لعین نے کہا، اگر لشکر حسین میں بھی تمہارا کوئی رشتہ دار موجود ہو نا، اگر تمہارا کوئی عزیز پایا جاتا ہو تو اپنے عزیز کی لاش کو اٹھا لو، اسے بھی دفن کر دو. لیکن طرح نواسہ رسول کا لاشا اسی کربلا کی سرزمین میں اسی حالت میں پڑا رہے. تو عزاداروں، 10ویں کا دن بھی گزر گیا، 11ویں کا دن بھی گزرا ہے، 12ویں کا دن آ رہا ہے. یہ 11 کا دن جب گزرا ہے نا، تو 12 کی رات کو، چونکہ یہ لعین کربلا کو چھوڑ چکے تھے، میدان کربلا کو چھوڑ چکے تھے، تو اس طرف سے بنی اسد کی عورتوں نے اپنے مردوں کو یہ غیرت دلائی، کہا اے بنی اسد، کیا تمہاری غیرت مر چکی ہے؟ نواسا رسول کی لاش آج 2 دن سے کربلا کی سرزمین پہ پڑی ہوئی ہے، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ جا کر لاشوں کو تو دفن کر دو، قبر تو بنا دو. عزادار، یہ بنی اسد رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، ایک خوف ہے، ایک ہراس ہے، اس خوف و ہراس میں آتے ہیں میدان کربلا میں. تو بنی اسد کی روایات ملتا ہے، جب رات کی تاریکی میں ہم نے آ کر ایک مرتبہ اس میدان کربلا میں دیکھنا شروع کیا نا، تو ایک حصے سے ایک نور ساتے تھا، زمین کربلا سے ایک نور نکل رہا تھا کہ جس کی شعائیں زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی تھی. اے عزاداروں، نہیں سمجھا تھا تو ان مسلمانوں نے نہیں سمجھا تھا. وہ جب نصارہ نجران جب آئے تھے تو اہل بیت کے نور کو انہوں نے دیکھ لیا تھا، لیکن کربلا کی سرزمین میں کسی نے نواسہ رسول کے نور کا بھی لحاظ نہیں کیا ہے. عزاداروں یہ کہتے ہیں ہم نے جب قریب جانا شروع کیا تو ہم نے دیکھا ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جسے ہم نے کبھی بھی سوگا نہیں تھا, کبھی بھی کسی جگہ محسوس نہیں کیا تھا. یہی وہ خوشبو ہے کہ جس کو حدیث کسا میں ہم پڑھتے ہیں نا, انی اشم رائحت ابی و جدی, میں اپنے نانا کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں. حسین کی اپنی خوشبو تھی, حسین مظلوم کربلا کی خوشبو کو کربلا کی سرزمین نے دیکھا ہے. عزاداروں آج بھی خاک شفا میں حسین کی خوشبو پائی جاتی ہے. عزاداروں پھر یہ بنی اسد جب اس مقام پر پہنچتے ہیں, لاشوں کو دیکھتے ہیں, کبھی کسی لاش کو دیکھا مظلوم کی لاش کے قریب آ کر دیکھا ایک محافظ بیٹھا ہے, یہ محافظ کوئی انسان نہیں تھا. بنی اسد یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک شیر ہے کہ جو مظلوم کی لاش کے قریب بیٹھا ہوا ہے, بیٹھ کر حفاظت کر رہا ہے, کسی درندوں کو قریب نہیں آنے دیتا ہے. جس کی لاش کو درندوں نے پہچان لیا, شیروں نے پہچان لیا تھا, اسے انسانوں نے نہیں پہچانا تھا. اے عزاداروں جب یہ آتے ہیں آ کر انہوں نے چاہا کہ مظلوم کی لاش کو دفن کریں. اس طرف سے میرے چوتھے امام زین العابدین, وہ امام کہ جو وارث ہے کربلا کے, جو مظلوم کے وارث ہے, جس نے نکلتے ہوئے اپنے بابا کی لاش کو بے گور و کفن دیکھا ہے, کہ جس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا, جو مسلسل گریا کر رہے تھے, ایک مرتبہ پروردگار کی طرف سے حکم ہوا بنی اسد تیرے بابا کی لاش کو دفن کرنے کے لیے آگے ہیں. میرے مولا اعجاز امامت کے ساتھ کربلا کی سرزمین میں پہنچتے ہیں, بنی اسد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بنی اسد امام کی لاش کو امام ہی دفن کرتا ہے, کوئی اور دفن نہیں کر سکتا ہے, اجازت دو میں فرزند حسین ہوں, میں اپنے بابا کی لاش کو خود دفن کروں گا. اے عزاداروں آپ جانتے ہیں نا جب آپ کسی کو دفن کرنے جاتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہونا, جو سب سے زیادہ قریبی ہو, اسے قبر میں نہ داخل کیا جائے. اس لیے کہ قبر میں جب اپنے عزیز کو داخل کرنے لگے گا تو اس کے لیے مشکل پیش آئے گی. اے میرے مولا سید سجاد ہے کربلا کی سرزمین میں, کوئی اور عزیز تو باقی نہیں رہ گیا تھا, کوئی اور پرسہ دینے والا باقی نہیں رہ گیا تھا, کوئی تسلیت پیش کرنے والا نہیں رہ گیا تھا. اب جب بابا کی لاش کو اٹھایا ہوگا, جسے نہ غسل دیا ہے, جسے نہ کفن دیا گیا ہے, جس میں تیر لگے ہوئے ہیں, جس میں پتھر پڑے ہوئے تھے, مجھے معلوم نہیں سید سجاد نے کیسے دفن کیا ہوگا. یا عزاداروں اسی لیے تو جگر پھٹ گیا تھا, اسی لیے میرے مولا مسلسل روتے تھے, اپنے بابا کی لاش کو رکھا. جب رکھ رہے تھے نا تو یہاں پر مقتل نے لکھا ہے دو ہاتھ برآمد ہوئے, ایک مرتبہ سید سجاد سے کہہ دیا اے میرے بیٹے حسین کو میرے حوالے کر دو, یہ رسول آ گئے تھے, آ کر حسین کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اب میرے مولا نے حسین کی لاش کو, اپنے بابا کی لاش کو دفن کیا ہے. دفن کرنے کے بعد میرے مولا یہ کہتے ہیں ہاد القبر الحسین الذی قتل عطشانا, سید سجاد نے قبر پہ یہ لکھا ہے, یہ اس کی قبر ہے کہ جسے کربلا کی سرزمین پہ پیاسا ذبح کیا گیا ہے. اے عزاداروں پھر آئے اپنے بھائی کی لاش پہ, دوسری لاش کہ جو کربلا کی سرزمین پہ باقی رہ گئی تھی وہ علی اکبر کی لاش تھی. علی اکبر کی لاش کو اٹھایا, اس کی لاش کو اٹھایا کہ جس کا چہرہ رسول خدا کے ساتھ شبیہ تھا, اس لاش کو اٹھا کر اپنے بابا کے پاؤں کے نیچے آ کر دفن کیا. دفن کرنے کے بعد پھر حضرت چلتے ہوئے ایک لاش کے قریب آتے ہیں. عزاداروں اس لاش کے قریب ایک بازو پڑا ہوا تھا, ایک بازو دائیں طرف پڑا ہے, ایک بازو بائیں طرف پڑا ہے. پھر لاش کو اٹھایا, عباس کی لاش کو اٹھاتے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا, بازوؤں کو ساتھ دفن کیا ہے. جسم کو دفن کرنے کے بعد پھر میرے مولا کہتے ہیں السلام علیک یا امنا اب الفضل العباس, اے میرے چچا عباس آپ پر میرے سلام ہو, اے میرے سلام ہے سید سجاد، آپ پہ کربلا کی سرزمین پہ لاشوں کو دفن کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون، ماتم حسین.